الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ ہمارے خالق ہیں اور ان کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ تعالی شانہ کے احسانات کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا وہ احسانات جن کا احسان ہونے کا ہمیں ادراک ہے آنکھیں کان زبان دماغ اسلام ایمان علم یہ احسانات تو ہیں ہی ان کے علاوہ بے شمار احسانات وہ ہیں جن کا احسان ہونا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جیسے روزانہ پیشاب ہو جاتا ہے اور اس پیشاب کے ساتھ جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں اللہ تعالی شانہ نکال دیتے ہیں کوئی 25 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے کوئی 50 سال کی عمر کو کچھ 60-70 مگر اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالی شانہ کا ایک احسان ہے جب پیشاب رک جاتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک بزرگ کو پیشاب کی تکلیف ہو گئی ان کے عیادت کے لیے ایک صاحب گئے خیر خیریت معلوم کی عیادت کرنا سنت ہے، ایک مسلمان بھائی کا حق ہے، جب کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دن کو اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو غروب تک، اور غروب کے بعد اگر کوئی کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو صبح صادق تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج کل میرے بھائیو، بہت سارے کام ہم کرتے ہیں منہ دکھانے کے لیے، جنازوں میں جاتے ہیں منہ دکھانے کے لیے، شادیوں میں آتے ہیں منہ دکھانے کے لیے، کسی کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں منہ دکھانے کے لیے، کسی کے گھر جاتے ہیں بیمار پرسی کے لیے منہ دکھانے کے لیے۔ ان اعمال کی اللہ تعالی شانہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو کرنا تو ہے ہی، جنازے پہ جانا تو پڑے گا ہی، شادیوں میں بھی جانا پڑے گا، بیمار پرسی کے لیے بھی جانا پڑے گا۔ تو کیوں ہم ہماری نیتوں کو درست نہ کر لیں؟ کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالی شانہ راضی ہوگا، ہم شادی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بھانجے کا نکاح ہے، بھتیجے کا نکاح ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ ان کے یہاں خوشی میں شریک ہوا جائے۔ دوست کے یہاں جا رہے ہیں، ہم جائیں گے، اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا، اور ہمارے جانے سے اس کو خوشی ملے گی تو اللہ راضی ہوگا کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے میرے بندے کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ تو گئے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، خیر خیریت معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے پکڑ ہے، سزا، بیمار ہو گئے تھے، کہا کہ پکڑ، سزا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا کہ اب پیشاب جو ہے وہ ہوتا نہیں، تو ڈاکٹروں نے تھیلی لگا رکھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، رفع درجات کے لیے بھی تو بیماریاں آتی ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں اللہ تعالی شانہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی بیماریاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ اگر کوئی گرفتار مصیبت ہو تو عذاب ہی ہے، کبھی کبھی گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالی شانہ مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی کبھی درجات کی بلندی کے لیے۔ ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد اگر ہائی واویلا کر رہا ہے، یہ بیماری مجھے کیوں ہوئی، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں پھر بھی میرے یہاں چوری ہو گئی، میں تو مسلمان ہوں، غیر مسلموں کے یہاں ایسا نہیں ہوتا اور میرے یہاں یہ مصیبت آ گئی، ایمان ہے پھر بھی شکایت کرتا ہے، کیوں ہوا ایسا، صبر نہیں کر پاتا، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت عذاب ہے۔ اور اگر صبر کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے کہ چاہتا تو نہیں ہوں مگر اللہ تعالی شانہ اگر اسی میں راضی ہیں تو جب تک یہ مصیبت رہتی ہے صبر کروں گا، شرعی حد میں رہ کر اس مصیبت کو ہٹانے کی کوشش کروں گا، مگر اگر اس کے بعد بھی اللہ کی یہی منشا ہے، یہی مرضی ہے، تو انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اگر یہ ایک عافیت چلی گئی تو کیا حرج ہے، اللہ سے دعا کریں گے۔ اگر صبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مصیبتوں پہ شکر کرتے ہیں، جو بہت مقرب ہوتے ہیں اللہ تعالی شانہ کے. اور شکر کا کیا معنی؟ شکر کا معنی یہ کہ مجھے تو آنکھوں میں صرف درد ہے, اللہ کا بہت احسان ہے کہ آنکھیں تو موجود ہیں. میرے پاس تو جوتیاں نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے پاؤں تو ہے. دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے. مجھے ٹی بی ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جو کینسر میں مبتلا ہیں. مجھے جو بیماری ہوئی ہے وہ قابل علاج ہے. بہت سے لوگ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے. اگر شکر کی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری رفع درجات کے لیے آئی ہے. تو کہا کہ بیماری رفع درجات کے لیے بھی تو ہو سکتی ہے. کہا کہ نہیں, یہ پکڑ ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگے کہ ناشکری, میں ناشکری میں مبتلا رہا. یہ تو ان کی توازو تھی, بزرگ تھے. کہا کہ ناشکری کیسے؟ تو کہنے لگے کہ 65 سال تک پیٹ میں پانی جاتا رہا اور بڑی عافیت کے ساتھ نکلتا رہا, مگر یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالی شانہ کا احسان ہے. جب احساس ہی نہیں ہوا تو شکر کیسے ادا کرتا؟ تو کہا 65 سال تک یہ نعمت ملی کہ پیٹ میں پانی جاتا تھا نکل جاتا تھا, پیٹ میں پانی جاتا تھا نکل جاتا تھا. اور دیکھو میرے بھائیو, اس میں بھی اللہ تعالی شانہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ جو غذا ہم کھاتے ہیں, جو مشروب ہم پیتے ہیں, اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ جو جسم کے لیے مفید, اور دوسرا حصہ وہ جو جسم کے لیے مضر. اگر یہ کام ہمیں سونپا جاتا کہ مفید حصے کو مضر حصے سے الگ کرو اور مفید حصے کو جسم میں رکھو, مضر حصے کو باہر نکال دو, ہم کبھی نہ کر سکتے. یہ ریفائننگ کا کام خود رب العالمین کرتے رہتے ہیں, یہ کام ہمیں نہیں سونپا. اتنا اہم کام, اور کم سے کم اتنا کرتے کہ روزانہ صبح 8 بجے اپنی ٹینکی کو خالی کرو اور روزانہ شام کو 8 بجے اپنی ٹینکی کو خالی کرو. یہ اگر یاد رکھنا ہوتا ہمیں, کوئی وقت مقرر ہوتا اس کام کے لیے کہ ٹھیک ہے میں اندر اچھائی اور برائی کو الگ تو کر دوں گا, لیکن جو برائی اندر جمع ہو جائے گی اسے نکالنا ہی آپ کا کام ہے, تو بھی بہت مشکل ہو جاتا. عجیب نظام ہے اللہ تعالی شانہ کا کہ آدمی مشغولی میں بیوی کو بھی بھول جاتا ہے, بچوں کو بھی بھول جاتا ہے, اہم سے اہم کام کو بھول جاتا ہے, مگر ادھر پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے, پاخانی کا تقاضا ہوتا ہے, اور اہم سے اہم نیند سے بھی اٹھ جاتا ہے. پیشاب کی حاجت ہوتی ہے, نیند سے بھی اٹھ جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ نے خود یہ انتظام کر رکھا ہے. اسی لیے استنجے سے فارغ ہونے کے بعد جب بیت الخلا سے نکلنے پر دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچانے والی چیز کو مجھ سے نکال دیا, وعافانی, اور مجھے عافیت دی اور مجھے فائدہ پہنچانے والی چیز کو باقی رکھا. تو بے شمار احسانات وہ ہیں جن کے احسانات ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے, اور بے شمار احسانات وہ ہیں جن کے احسانات ہونے کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور وہ احسانات جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ ان احسانات سے بہت زیادہ ہیں جن کے احسانات ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیو ایک دعا سکھائی ہے, اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح پڑھ لے اور شام پڑھ لے تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو تمام احسانات کا شکر ادا کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. دیکھو یہ اتنا بڑا کام تھا کہ لاکھوں احسانات کا شکر ادا کرنے کا جو کام تھا اس کا بھی طریقہ ایسا بتلا دیا کہ چٹکی میں یہ ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے.
اللهم ما أسبه بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اور شام کو اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. یہ مسنون دعائیں میرے بھائیوں یاد کرنی چاہیے اور یاد کر کے ان دعاؤں کے موقعوں پر پڑھنی چاہیے. تو بے شمار احسانات ہیں خالق کے ہمارے اوپر. ان احسانات میں سے ایک احسان خوشی بھی ہے. خوشی یہ خوشی میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جس طرح رونا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے رو پڑیں. بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کرتا ہوں تو رونا چاہتا ہوں مگر رونا نہیں آتا. دیکھو رونا چاہتے ہیں مگر رونا نہیں آتا. کبھی کبھی غم جو ہے وہ دل پر مستولی ہو جاتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ رو پڑوں تاکہ آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے وہ غم ہلکا ہو جاوے مگر نہیں رو سکتا. اضحك وابكى اللہ ہی ہنساتا ہے اللہ ہی رلاتا ہے. غم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول خوشیوں کا ہے مگر دل غم میں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول غمی کا ہے مگر دل خوشی میں. دنیا دار اللہ تعالی شانہ کے نافرمان گناہوں میں مبتلا لوگ ماحول اور نقشہ خوشی کا ہوتا ہے مگر اندر سے وہ غم میں ہوتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے نیک بندے تقوی والے لوگ دیندار لوگ دین کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ ظاہر میں غم میں نظر آتے ہیں مگر اندر سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دیندار ہوتے ہیں دین سے جڑ جاتے ہیں دین سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالی شانہ غم پروف بنا دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مخلوق واٹر پروف گھڑی بنا سکتی ہے تو خالق غم پروف دل نہیں بنا سکتا. وہ دل جو ہے غم پروف ہو جاتا ہے. واٹر پروف گھڑی اگر پانی میں ڈال دی جائے پھر بھی ایک قطرہ پانی اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ غم پروف دل والے کو غم میں ڈبو دو آپ. غم کے ماحول میں بیوی مر گئی بچے مر گئے مال لوٹ گیا عزت لوٹ گئی سب کچھ ہے مگر دل غم پروف. سب کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ بیچارہ بڑی پریشانی میں ہوگا مگر اندر سے وہ مطمئن ہے. دل میں ایک قطرہ بھی غم نہیں جاتا. یہ خوشی جو ہے میرے بھائیو خوشی اور غمی اللہ کے کنٹرول میں ہے. خوشی کے وسائل ہم جمع کر سکتے ہیں. خوشی کے وسائل خوشی کے ریسورسز خوشی کے ریسورسز کو ہم جمع کر سکتے ہیں مگر خوشی کے ریسورسز سے خوشی مل نہیں سکتی. خوشی تو ڈائریکٹ اللہ کے یہاں سے آتی ہے. کمفرٹ کے وسائل ہم جمع کر سکتے ہیں کمفرٹ کے وسائل مگر کمفرٹ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ فریج فریزر یہ خوشی اور کمفرٹ کا ایک ذریعہ ہے ایک مینز ہے. اچھا بیڈ اچھا گھر اچھی کارپیٹ اچھی گاڑی اچھی بیوی بچے یہ سب کمفرٹ کے ذریعے ہیں. مال و دولت فیکٹری دکان منصب یہ کمفرٹ کے خوشی کے ذریعے ہیں ذریعے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ذریعہ کسی کو حاصل ہو جائے تو کمفرٹ مل ہی جائے خوشی مل ہی جائے. نہیں, خوشی کو کنٹرول کرتا ہے اللہ. آج ہماری میرے بھائیوں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خوشی کو حاصل کرنے کی فکر کرتی کہ چلو بھائی خوشی حاصل کرتے ہیں چلو بھائی سکون کو حاصل کرتے ہیں راحت کو حاصل کرتے ہیں. راحت سکون خوشی کو حاصل کرنے کے بجائے راحت سکون اور خوشی کے وسائل کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. راحت سکون اور خوشی ملتی ہے دین سے ملتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم دین پر چلتے، دین کی طرف لپکتے، دین کی محنت کرتے، اپنی زندگیوں میں دین لاتے، اپنے اہل و عیال میں دین لاتے، خود دین سیکھتے، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاتے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو دین سکھاتے، خود دین پر چلتے، دوسروں کو دین پر چلاتے، اور اس کے ذریعے خوشی حاصل کرتے، اس کے ذریعے سکون حاصل کرتے، اس کے ذریعے کمفرٹ حاصل کرتے، اس کے ذریعے پیس آف مائنڈ، ٹرانکویلٹی آف ہارٹ ہمیں ملتا، اس کے بجائے ہم خوشی کے اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا رکھی ہے کہ اچھا گھر ہوگا تو سکون مل جائے گا، کمفرٹ ملے گا، اچھی گاڑی ہوگی تو سکون ملے گا، پیسے بہت ہوں گے تو سکون ملے گا. نہیں میرے بھائیو، سکون تو اللہ کے دین میں ہے. یہ خوشی بھی اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. خوشی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی نافرمانی کر کے جو لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ خوشی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خوشی کا دھوکہ ہے، یہ خوشی کا دھوکہ. ایک آدمی اندر سے کینسر میں مبتلا ہے اور ظاہر میں بالکل ٹھیک ٹھاک، ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ نہیں، کہ ظاہر میں بالکل ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا ہے، اچھا ہے، اور اچانک پیٹ میں درد ہوا، اسکین کرایا، چیک کرایا، تو پتہ یہ چلا کہ بالکل آخری مرحلے پر ہے، آخری مرحلے پر. ایک مہینے دو مہینے میں یہ رخصت ہو جائے گا، قابل علاج نہیں ہے اس کی یہ بیماری. تو دیکھو ظاہر میں صحت مند نظر آتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا، زینا کر کے، شراب پی کر، میوزک سن کر، فلم دیکھ کر، پارٹیاں کر کے، محفلیں جمع کر، ہم جو خوشی محسوس کرتے ہیں یہ حقیقی خوشی نہیں ہے. جو خوشی اس وقت تک رہے جب تک ہم کسی کام میں مشغول ہیں، وہ حقیقی خوشی نہیں. حقیقی خوشی وہ خوشی ہے جو 24 گھنٹے رہتی ہے. حقیقی سکون وہ سکون ہے جو 24 گھنٹے رہتا ہے. حقیقی کمفرٹ وہ کمفرٹ ہے جو 24 گھنٹے رہتا ہے. یہ دھوکہ ہے فلم دیکھ کر کے خوشی نہ، یہ فلم دیکھ کر خوشی یا سکون نہیں ملا. اصل میں فلم میں ہم ایسے منہمک ہو گئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ہمارے غم کو بھول گئے. غم تو وہی ہے، اسے یہ بھلانے کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں وہ غم کو بھلا دیتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ڈرگ لے کر کے سو گئے، نیند آ گئی یا مدہوش ہو گیا تو اسے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈرگ میں بہت مزہ آ رہا ہے. یہ مزہ نہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا، اور جیسے ہی ہوش میں پھر آئے گا تو غم وہی ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غور سے سنو، الا غور سے سنو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے. اللہ فرما رہے ہیں جو ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، جنہوں نے ہمیں بھی پیدا کیا، سکون کو بھی پیدا کیا، غم کو بھی پیدا کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دلوں کو ایک ہی چیز میں، اللہ کے ذکر ہی سے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا ذکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ اللہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ دل دماغ میں 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھے، اور ہر ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھ کر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی. یہ ہے اصل ذکر، اصل ذکر یہ ہے. یہ مشائق کے یہاں جو ذکر پر محنت کرائی جاتی ہے کہ دل کو ذاکر بناؤ، دل کو ذاکر بناؤ، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ دل دماغ اگر ذاکر ہو جائے گا اور 24 گھنٹے اللہ کا استحضار نصیب ہوگا تو پھر ہر قدم پر اللہ کی فرما برداری کرے گا، اور اللہ کی فرما برداری کرے گا تو دلوں کو اطمینان ملے گا. پھر اس کے علاوہ کسی چیز میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے. جسم پر کھجلی ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ کھجاتا ہے اور اسے کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے، کھجلی کو کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے، کھجاتا ہے وہ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس سے دوا لا کر کے دوائی لگاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں یا دوست ہیں, وہ دوائی لگاتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے, برن ہوتا ہے, تو اون آ بھی وہ کرتا ہے دوا لگاتے, اور اس کا پڑوسی جو ہے اس کا دوست وہ کھجاتا ہے, کھجاتا ہے اور اسے مزہ آتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے اپنے ساتھی سے کہ یار اس میں اتنا زیادہ مزہ ہے, اس مزے کو چھوڑ کر کے تو یہ پریشانی اٹھا رہا ہے, آئنٹمنٹ لگا کر, تیل لگا کر, دوائی لگا کر. یہ کیا مصیبت ہے, مزے لے تو. تو دیکھو یہ جو کھجا رہا ہے اور کھجا کھجا کر مزے لے رہا ہے, یہ دھوکے میں ہے. یہ مزہ صحت اور تندرستی کا مزہ نہیں ہے, یہ بیماری کا مزہ ہے, یہ بیماری کا مزہ. اور یہ شخص جو آئنٹمنٹ لگا رہا ہے, آئل لگا رہا ہے اور تھوڑی جلن بھی اسے ہو رہی ہے, ابھی اسے جلن ہوگی, تکلیف ہوگی, مگر ایک مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد جب تندرستی آئے گی تو اسے جو مزہ آئے گا پھر ہیلتھ میں, وہ جو مزہ آئے گا وہ تندرستی کا مزہ ہے. یہ جو مزہ سمجھ رہا ہے یہ دھوکے کا مزہ ہے, اسے تندرستی کا مزہ حاصل ہوگا. جو لوگ میرے بھائیوں کڑوا گھونٹ پیتے ہیں شروع شروع میں, اللہ تعالی شانو کی فرما برداری کرتے ہیں, بہت بھاری لگتا ہے شروع میں مجاہدہ, اس کڑوے گھونٹ کے بعد اللہ جل جلالہ وام منوالو انہیں صحت عطا فرماتے ہیں, صحت باطنی, اس کے بعد انہیں بہت مزہ آتا ہے, سجدے میں مزہ آتا ہے, رکوع میں مزہ آتا ہے, روزے میں مزہ آتا ہے, قربانی میں مزہ آتا ہے, مجاہدے میں مزہ آتا ہے. اور جو لوگ اس جھوٹے مزے میں مبتلا ہے ان کا وہی حشر ہوگا جو اس کھجانے والے کا, وہ کھجاتا رہے گا, کھجاتا رہے گا, کھجاتا رہے گا, اور ایک مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد وہ سڑ جائے گی چمڑی, اس میں کیڑے پڑ جائیں گے, پھر اسے کھجانے میں مزہ نہیں آئے گا. یہ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو لوگ, شروع شروع میں مزہ آتا ہے, پھر سکون کی تلاش میں فلم پر بیٹھتے ہیں, فلم کے نتیجے میں بھی مزہ نہیں آتا, وہاں بھی بے چینی رہتی ہے, فلم میں بھی, گرل فرینڈ کے ساتھ بھی بے چینی رہتی ہے, ڈرگ میں بھی بے چینی رہتی ہے, ہر وقت بے چینی بے چینی بے چینی, اس لیے کہ اب باطن سڑ گیا ان کا. اصل میرے بھائیو جو مزہ ہے, جو لطف ہے, وہ دین میں ہے, دین میں, اللہ کے تعلق میں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خوشی جو ہے, خوشی یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور یہ بھی اللہ تعالی شانوں کا بہت بڑا احسان ہے. دیکھو شادی کے موقع پر فطری طور پہ سب کو خوشی محسوس ہوتی ہے, اس وقت جو دلہا اور دلہن, آج دو شادیاں ہیں, دلہا اور دلہن, دو دلہنیں ہیں, دو دلہا, ان کے رشتے دار ہیں, ان کو تو خوشی ہے ہی, مگر جن کا ان چاروں خاندانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی شادی کا لفظ سن کر خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آج دیکھو وہ بھی خوش, انہیں کچھ پتا نہیں کہ شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے مگر خوش. میں ہمارے گھر میں دیکھ رہا ہوں ایک ہفتے سے, وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت خوش, حالانکہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ میرے بھائیو ہمیں خوشی دیتے ہیں. میں تو ایک بہت مختصر بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ جب ہمیں خوشی دیتے ہیں اپنی بارگاہ سے بغیر کسی قیمت کے, بغیر ہماری کسی محنت کے, تو کیا اس خوشی دینے والے کو خوش رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ آج دیکھو یہ دلہاؤں کے باپ اور دلہاؤں کی مائیں, دلہنوں کے باپ دلہاؤں کی مائیں کتنے خوش ہوتے ہیں آج. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے دن دلہا دلہن کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ماں باپ کو ہوتی ہے. جب صحیح ٹھکانہ مل جاتا ہے اور جب ان کی شادی ہوتی ہے, ماں باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی ان کو نہیں. اب یہ ماں باپ کو اللہ تعالی شانہ نے جو خوشی عطا فرمائی ہے یہ کب سے شروع ہوئی تھی؟ آج کی اس کی خوشی کب سے شروع ہوئی تھی؟ آج کی اس خوشی کی تمہید اس وقت ہوئی تھی جب ان کی منگنی ہوئی تھی. میں اس بچے کو وجود میں لانے کے لیے منگنی ہوئی تھی ان کی, اس بچی کو وجود میں لانے کے لیے منگنی, جب ان کی منگنی ہوئی تھی منگنی, ہم سب گزرے ہیں اس مرحلے سے, کتنی خوشی ہوئی تھی ان کو. تو دیکھو اللہ تعالی شانہ نے انہیں اس بچے کے ذریعے پہلے تو منگنی کی خوشی عطا فرمائی, آج جس بچے کی شادی ہو رہی ہے جس بچی کی شادی ہو رہی ہے ان کے ذریعے پہلے ان کو منگنی کی خوشی عطا فرمائی, منگنی کے بعد شادی تک یہ شادی کا تصور کر کر کے خوش, پھر شادی ہوئی ان کی, شادی ہوئی شادی میں بھی یہ بہت خوش تھے. شادی کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ بچہ دیتے ہیں بچی دیتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو اولاد سے. اور پھر یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی شادی کے قابل ہو جاتا ہے, نہیں, وہاں سے لے کر ان کی عمر 20-25 سال کی ہوتی ہے اس وقت تک میں اللہ پھر کتنی خوشیاں دکھاتے ہیں. پہلے بچے کو دیکھ کر خوشی, پھر وہ بچہ آنکھ کھولتا ہے وہ خوشی, پھر وہ بچہ آنکھ جما کر اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے وہ خوشی, پھر وہ ہونٹ ہلاتا ہے وہ خوشی, ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے وہ خوشی, روزانہ الگ الگ چیز ماں باپ کو اپنے بچے میں نظر آتی ہے اور اس سے وہ خوش ہوتے رہتے ہیں. کتنی خوشیاں ماں باپ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کی طرف سے, کتنی خوشیاں. یہ بات الگ ہے کہ بچے بڑے ہو کر نافرمان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب کچھ کرو, دنیا میں جو کرنا ہو کرو, بس دو کام مت کرو, اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس کے علاوہ آپ جو چاہے کرو, اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف مت پہنچاؤ, ان کے حکم کے خلاف کوئی کام مت کرو اور ماں باپ کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ. اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو میرے بھائیو دنیا میں بھی ہم تباہ ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی دعا کے لیے تم بزرگوں کے پاس جاتے ہو, جانا چاہیے, دعا تو بڑے کو چھوٹے سے بھی منگوانی چاہیے, چھوٹے کو بڑے سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا کہ اشرک نہ فی دعائی کا یا اخیہ, اے میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعا میں شریک رکھنا. یہ ہمیں سکھایا کہ بڑوں کو بھی چھوٹوں کو چھوٹوں سے درخواست کرنی چاہیے, کیا پتا کہ قبولیت کی گھڑی میں اس کی دعا قبول ہو جائے اور اس میں ہمارا حصہ ہو جائے. بڑے چھوٹوں سے کہے, چھوٹے بڑوں سے کہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دین پر جتنا عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کی دعا اتنی ہی زیادہ قبول ہوتی ہے, تو بزرگوں سے بھی دعائیں قبول کرانی چاہیے, ان سے بھی کرانی چاہیے, ملنا چاہیے, ملاقاتیں کرنی چاہیے, اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے, دعائیں کرانی چاہیے. میں یہ انکار نہیں کرتا, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بزرگ کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی, یہ وعدہ نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو. ماں باپ کے بارے میں اولاد سے وعدہ ہے کہ بوڑھا باپ بوڑھی ماں تیرے لیے اگر ہاتھ اٹھا دے تو تیرے حق میں دعا قبول ہو جائے گی. میں نے یہ واقعہ نوجوانوں کو کئی مرتبہ سنایا. ایک مرتبہ میرا پریسٹن میں بیان تھا اور میرا اپنا معمول یہ رہا کہ میں کہیں بھی سفر کرتا ہوں, یعنی ملک میں بھی کہیں بھی سفر کرتا ہوں تو ہماری والدہ سے ملاقات کیے بغیر میں نہیں جاتا. ہماری والدہ ہمارے بھائی کے یہاں ہو, ہماری بہن کے یہاں ہو, کہیں بھی ہو تو میرا آخری اسٹاپ وہ ہوتا ہے, آخر میں والدہ سے ملاقات کر کے پھر روانہ ہوتا ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہنچنا ہے وہاں یہاں کی کسی مشغولی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور بہت جلدی میں ہوں تو میں فون کرتا ہوں اپنے بھائی کے یہاں جہاں بھی وہ ہوتی ہیں کہ میں جا رہا ہوں, تو والدہ کو کہیں کہ بالکل تیار رہیں اور ذرا دروازے پر آ جائیں تو میں مل لوں ان کو, تو دروازے پر ہی مل کر کے چلا جاتا ہوں. تو پریسٹن میں بیان تھا, یہاں سے میں روانہ ہوا تو اس دن سر میں مجھے تکلیف بہت تھی اور میں سر میں تکلیف وغیرہ کی وجہ سے دوائی ووائی لینے کا عادی نہیں تھا اس وقت, مگر اس دن اتنی تکلیف تھی مجھے کہ میں نے پیراسیٹامول بھی لی اور یہاں سے پھر میں روانہ ہوا. اور جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا چلا گیا, بجائے اس درد کے کم ہونے کے وہ بڑھتا چلا گیا, تو 50% میں پریسٹن جا رہا تھا تو اچانک مجھے یاد آ گیا کہ ہماری والدہ تو ڈر بھی آئی ہوئی ہے اور یہ ہماری بہن اور ان کا گھر تو یہاں قریب ہی ہے, تو میں ذرا یہاں سے گزرتا جاؤں اور ان سے دعاؤں کے لیے کہوں. لیٹ ہو رہے تھے, ہم جلدی جلدی ہم گئے. جب گئے تو ہمارے آدم بھائی اور ہماری بہن, شاید آدم بھائی نہیں تھے, کہ کچھ چاہیے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں تو ایک کام کے لیے آیا ہوں، ہم ویسے بھی لیٹ ہو رہے ہیں، تو میں والدہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میرا پریسٹن ابھی بیان ہے اور آج مجھے سر میں درد بہت زیادہ ہے، اگر یہی حالت رہی تو میں شاید آج بیان نہ کر پاؤں، تو میں دعا کے لیے آیا ہوں. بس انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے وہی بالکل سادہ جملہ کہ انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دے گا، وہ بیان ہو جائے گا، جاؤ بیٹا. اور ان کے یہاں سے نکل کر A50 پر آنے میں 15 یا 20 منٹ لگتی ہے. A50 پر آنے تک میں درد سر جا چکا تھا. ماں کی دعا، باپ کی دعا، میرے بھائیوں ہم ماں باپ کی نافرمانی کر کے ہمارا اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، ان کا نہیں ہمارا اپنا. ان کو تو ستا کر ہم ان کے تو درجے بلند کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے صبر کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ستانے کے باوجود وہ ہمارے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان کا تو درجہ کتنا بلند ہوتا ہوگا کہ ہمارے ستانے کے باوجود، ہمارے ان کے دشمن ہو جانے کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھتے ہیں. ہم اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر جو ہے یہ چلتے چلتے یہ اللہ تعالی شانہ انہیں ان کے بچوں کی جب منگنی ہوتی ہے اس وقت پھر ان کی خوشی، اور آج شادی کے دن خوشیاں، یہ ساری خوشیاں میرے بھائیو اللہ تعالی شانہ جو ہمیں دے رہا ہے، تو کیا شادی کے موقع پر اور شادی کے موقع کے علاوہ بھی ہمیں اللہ تعالی شانہ کو ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، کبھی نہیں. جو خوشی دینے والا ہے اسے ہمیں خوشیاں دینی چاہیے. آج میرے بھائیو اس مجلس سے یہ عزم کر کے اٹھو کہ اب سے ہماری زندگی اس طرح گزرے گی کہ ہم خوشی دینے والے کو، زندگی دینے والے کو، راحت دینے والے کو، ہر نعمت دینے والے کو ہمیشہ خوش رکھیں گے. کوشش یہ کرو کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو، اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً توبہ، فوراً توبہ، اور پھر شروع کرو. گناہ کرنا نہیں ہے یہ طے کر لو کہ آج سے گناہ کرنا نہیں ہے، مگر گناہ ہو جائے، اور ہو جائے گا اس لیے کہ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جائے گا. ہمارا پروگرام نہ ہو، ایک مومن گناہ کرنے کا پروگرام نہیں بناتا مگر گناہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک کپڑے پہنے ہیں آج بالکل نئے، تو ہمیں پتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں گندے ہو جائیں گے، یہ پتا ہے، یقین ہے کہ ہو جائیں گے، مگر اس یقین کے باوجود کپڑوں کو کوئی گندا کرتا نہیں، کپڑوں کو گندا کرتا نہیں. اگر ایک آدھ دھبا ادھر ادھر لگ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ چلو بھائی اب تو یہ دھبا لگ گیا ہے اور دھلنے کے لیے جانے ہی والا ہے تو اور 2-4 دھبے لگا دیں؟ نہیں، بلکہ اس دھبے کو جلدی سے جلدی دھونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں نہیں ہے، ہم سے گناہ ہو جائے گا، شیطان اور نفس ہم پر حملہ کریں گے، ٹھوکر کھا جائیں گے، اور ہمارا دل جو ہے وہ گناہ کے میل سے، گناہ کے دھبے سے گندا ہو جائے گا. مگر دل کو گناہ کے میل سے گندا کرنے کا پروگرام نہیں بنانا چاہیے. کوشش یہ ہو کہ نہیں، بچ کر رہے، بچ کر رہے، بچ کر رہے، اور اگر میل لگ جاوے، ایک آدھ دھبا لگ جاوے کسی گناہ کی وجہ سے، تو پھر جان بوجھ کر دوسرے 2-4 دھبے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ فوراً توبہ اور استغفار کا صابن استعمال کر کے دل کو صاف کر لینا چاہیے. تو آج سے یہی سائیکل ہوگی، گناہ بالکل نہیں کریں گے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ، اور بری صحبت سے ہمیں بچنا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے، مسجد کے ماحول میں بیٹھنا ہے، علماء کرام کے دروس، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے اپنے دلوں کو جلا پہنچانی ہے، اور دینی تحریکات میں حصہ لے کر فکر آخرت پیدا کرنی ہے. میرے بھائیو اگر یہ ہم نے کر لیا اور اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی خوشی کو ہم نے زندگی کا مقصد بنایا، تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ ڈھیروں خوشیاں دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، موت کے وقت بھی عطا فرمائیں گے، قبر میں بھی عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن بھی عطا فرمائیں گے، پل صراط پر بھی عطا فرمائیں گے، اور جنت میں داخل کر کے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جنت میں بھی اللہ ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائیں گے. تو آج کی یہ جو خوشی کی تقریب ہے اور خوشی کی مجلس ہے، اس سے میرے بھائیوں ہمیں یہ عزم لے کر اٹھنا ہے کہ آج سے ہم وہی کام کریں گے جس سے خوشی دینے والا خوش ہو، اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے خوشی دینے والا ناراض ہو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ آج کے ان دونوں نکاحوں میں خوب خیر و برکت پیدا فرماوے، اللہ تعالیٰ دونوں دلہاؤں کو دونوں دلہنوں کو خوشیاں عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ان نکاحوں کو دین کی تکمیل ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنائے، دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنائے، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے، ان چاروں کو بھی اور ان چاروں کی اولاد کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ سب خاندانوں کے لیے ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، اور جتنے ماں باپ ہیں ان سب کی اولاد اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ شانہ سب ماں باپ کے لیے سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہماری نسلوں کے برے دن ہمیں نہ دنیا میں دکھائے نہ آخرت میں دکھائے، اور جو جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے بہترین انتظامات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائے، اور جن خاندانوں میں جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محبت سے مبدل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اپنی محبت اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين، يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات، وألف بينهما كما ألفت بين الطيبين والطيبات، اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین محکم نصیب فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچی پکی اتباع نصیب فرما، الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، اے ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے ہر کام کی ہر بات ہر کام سے ہر بات سے ہماری حفاظت فرما،
اے ارحم الراحمین، آج کے ان نکاحوں میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما، ہر شر سے، ہر مکروہ سے حفاظت فرما اے ارحم الراحمین، دلہاؤں میں، دلہنوں میں خوب برکتیں پیدا فرما، الہ العالمین انہیں الفت والی زندگی عطا فرما، محبتوں والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین مودتوں والی زندگی عطا فرما، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرما، انہیں آپس میں خوب انس نصیب فرما اے ارحم الراحمین، ان نکاحوں کو خاندانوں میں محبتوں کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین، تکمیل دین اور تکمیل ایمان کا ذریعہ بنا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، الہ العالمین دین کی خدمت میں نشاط کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین، ان چاروں کو بے انتہا قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما لے اے ارحم الراحمین، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما لے الہ العالمین، علم کے لیے، عمل کے لیے، خدمت دین کے لیے الہ العالمین ان سب کو قبول فرما لے اے ارحم الراحمین، ان کو اپنے اپنے خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین، ان کی نسلوں کو بھی خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دلہاؤں کے لیے، دلہنوں کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان کے حق میں قبول فرما اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہاؤں کے، دلہنوں کے جو جو اوصاف الہ العالمین بیان فرمائے ہیں الہ العالمین، اچھے اوصاف بیان فرمائے ان سے ان کو متصف فرما الہ العالمین، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی انہیں توفیق عطا فرما الہ العالمین، انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے ارحم الراحمین، ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرما الہ العالمین، پورے دین پر چلنے والا بنا دے اے ارحم الراحمین، اپنے دین کو پورے عالم میں عام فرما دے اے ارحم الراحمین، مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، غیر مسلم بھی تیرے ہی بندے ہیں، انہیں بھی الہ العالمین اسلام کو سمجھنے کی، اسے قبول کر کے آخرت کی سرخوری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کی دنیاوی اخروی ساری جائز حاجتیں پوری فرما دے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما الہ العالمین، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، جو بے رشتہ ہے انہیں نیک صالح رشتہ جلد از جلد عطا فرما الہ العالمین، جن کے رشتے تیز ہو چکے ہیں مگر رکاوٹیں ہیں ختم فرما، جن رشتوں میں، جن خاندانوں میں ناچا گیا ہے محبت سے مبدل فرما الہ العالمین، جو دین سے دور ہیں انہیں دین کے قریب کر دے الہ العالمین، جو تجھ سے دور ہیں انہیں بھی تجھ سے قریب کر دے اے ارحم الراحمین، جو علم سے دور ہیں انہیں علم کے قریب کر دے اے ارحم الراحمین، جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما الہ العالمین، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں الہ العالمین، انہیں باعزت رہائی نصیب فرما الہ العالمین، مظلوموں کی فریاد رسی فرما الہ العالمین، مظلوموں کی دستگیری فرما اے ارحم الراحمین، جو بچے اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں واپس الہ العالمین انہیں اپنے ماں باپ کی آگوش میں پہنچا دے اے ارحم الراحمین، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم